نحمده ونصلي على رسول الكريم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو عقل عطا فرمائی ہے وہ ایک محدود پیمانے پہ دی گئی ہے، اس لیے جہاں انسان کی عقل عاجز آ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے وحی الہی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. تو جب ہم وحی الہی کو انسانی عقل کے حساب سے سوچتے ہیں تو وہاں معاملات جو ہیں کچھ اور ہو جاتے ہیں. ایک بہت جلیل القدر صحابی ہیں، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ قرآن دو قسم کے آدمی پڑھتے ہیں. ایک تو وہ ہے کہ جو اس میں سے کوئی کمی یا کجی ڈھونڈنے کے لیے، اپنے خاص نفس کے لیے اور اس میں کوئی کمزوری ڈھونڈنے کے لیے اس کو خاص غرض کے لیے پڑھتے ہیں، جیسے کوئی شخص اپنے سر کو کھجاتا ہے، اس طرح وہ قرآن میں سے باتیں نکالتے ہیں اور انہیں کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ایسی بات مل جائے جو بدگمانی پیدا کرے، اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچا دیا جائے. تو وہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ بدترین مخلوق ہیں، اور ایسے لوگ جو ہیں ان سے اللہ تبارک تعالیٰ اپنی ہدایت کو پوشیدہ فرما دیتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پھر ایک دوسری قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو قرآن کو صحیح غرض سے اور ہدایت حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو جو واضح ہدایات ملتی ہیں ان پر ایمان لے آتے ہیں، لیکن جو واضح ہدایات نہیں ہوتی ان کو اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ایسا کوئی بندوبست فرما دیتا ہے کہ انہیں کوئی آدمی مل جاتا ہے تو ان کا یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو قرآن نے جب یہ کہا، بار بار یہ کہا کہ قرآن پر تدبر کرو.
افلا یا تدبرون القرآن،
کیا تم قرآن پر غور نہیں کرتے؟ تو بار بار یہ بات کی گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہیں کہ یہ ستارے ہیں، ان کو دیکھیں کیسے ستارے آسمان میں لٹک رہے ہیں، یہ خلا ہے، یہ آسمان ہے، اس کو بغیر ستون کے کھڑا کیا گیا ہے. تو جتنی بھی باتیں اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں ان کے مقصد سمجھنے کا یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو، اللہ تعالیٰ کو سمجھا جائے کہ اگر یہ کائنات اتنی وسیع و عریض ہے کہ جس کی کرسی نے زمین و آسمانوں کو گھیرا ہے وہ خود کتنا وسیع ہوگا. تو کائنات میں تدبر کا اصل مقصد معرفت الہی ہے کہ ستارے کیسے ہیں، آسمان بغیر ستون کے کیسے کھڑا ہے. یہ ساری چیزیں اس لیے بیان کی جا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل ہو، اور ان چیزوں سے آدمی اللہ تبارک تعالیٰ تک پہنچ سکے. اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم ان چیزوں پہ غور کر کے کوئی ایسی چیزیں پیدا کریں کہ جو قرآن نصوص قرآنی یا احادیث کے خلاف جائیں. قرآن نے جو پابندیاں لگا دی، حرام کو حرام، حلال کو حلال، وہ قائم رہیں گی قیامت تک، اور حدیث سے جو باتیں ثابت ہو چکی وہ بھی قائم رہیں گی. اب جہاں قرآن اور حدیث خاموش ہیں وہاں اجتہاد ہوتا ہے. تو اجتہاد کا مقصد ہے کہ علماء کی وہ جماعت، ایسی جماعت جو فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے اور قوم کی بھلائی کے لیے کام کرے، جیسے معاذ بن جبل کی حدیث میں جو دوسرا آدمی ہے جو نیک نیتی سے قرآن کو پڑھتا ہے وہ علماء ہو، علماء حق ہو، اور وہ کوئی نیا مسئلہ پیدا ہو جائے اس وقت کے حالات کے مطابق، تو اس مسئلے کو قرآن حدیث کی روشنی میں، کہ وہاں سے بنیاد نہ ہلے، وہ اس مسئلے کو اس تقاضائے وقت کے مطابق بنا دیں، اس کو اجتہاد کہتے ہیں. اجتہاد خواہش نفس کا نام نہیں کہ جو چاہا وہ بنا لیا، نہیں، بلکہ اللہ رسول کے خاطر اور اس دین کو پھیلانے کی خاطر اس تقاضے کے مطابق کہ ہوائی جہاز میں جا رہے ہیں تو نماز کیسے پڑھیں، ٹرین میں جا رہے ہیں تو نماز کی سمت کیا ہوگی. تو یہ اجتہاد کیا گیا کہ ٹرین میں اگر جا رہے ہیں، ہوائی جہاز میں جا رہے ہیں، تو ایک سمت پہلے دیکھ لیں، اگر کعبے کی وہاں معلوم ہو جائے ٹھیک ہے، اس سمت میں آپ نماز شروع کر دیں، ٹرین راستہ بدلے، ٹرین موڑ کاٹے، ہوائی جہاز جہاں مرضی جائے، آگے پیچھے ہو، آپ اسی طرح نماز پڑھتے رہیں. اور اگر سمت معلوم نہیں تو جو سمت تعین دل کرتا ہے اس پر نماز کو ادا کریں. تو اجتہاد یہ ہے، اجتہاد یہ نہیں کہ آپ ٹرین میں جا رہے ہیں تو ہوائی جہاز میں جا رہے ہیں تو نماز ہی نہ پڑھیں، جب قبلے کا پتہ نہیں تو نماز کیسے پڑھیں. تو اجتہاد خواہش نفس کے لیے نہیں ہوتا. میں نے شروع میں گزارش کی ہے کہ عقل جو ہے وہ محدود ہے انسان کی، وہ ایک خاص مقام تک سوچ سکتی ہے، اس کے آگے نہیں سوچ سکتی. آپ نے دیکھا ہے جو کمپیوٹرز ہوتے ہیں، ان میں جو چیز فیڈ کی جاتی ہے وہ اسی کا جواب دیتے ہیں. اگر کوئی آپ ان سے ایسی چیز پوچھے جو ان میں فیڈ نہیں کی گئی، تو کمپیوٹر یا تو جواب نہیں دے گا یا غلط جواب دے گا. تو اس لیے ہم میں جو چیزیں فیڈ کی گئی ہیں، اس کے بعد ہم اس کا آگے جواب نہیں دے سکتے ان سے آگے. تو جہاں ریزننگ، جہاں عقل ختم ہوتی ہے، وہاں وہی الہی شروع ہوتی ہے. کہ اب عقل یہ نہیں بتا سکتی کہ یہ چیز کھائی جائے یا نہ کھائی جائے، عقل یہ نہیں بتا سکتی یا رشتہ کیا جائے یا نہ کیا جائے، سگی بہن کے ساتھ رشتہ جائز ہے یا ناجائز، عقل نہیں بات کر سکتی. یہاں وہی الہی حکم دے گی کہ سگی بہن کے ساتھ جو ہے نکاح وہ حرام ہے، یا وہی الہی کہے گی کہ خنزیر حرام ہے. تو اس لیے جب یہ باتیں ہوں گی تو وہ وحی الہی سے ہوں گی، اس میں انسان کی عقل کام نہیں کرے گی. چونکہ انسان کی عقل اس صرف دنیا کے کاموں کے لیے. کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ ایٹم بم کا فارمولا قرآن میں ہے، جبکہ قرآن کا دعویٰ ہے کہ قرآن میں ہر شے موجود ہے، تو ایٹم بم کا فارمولا قرآن میں ہے؟ تو میں نے یہ جواب دیا، میں نے کہا بات یہ ہے کہ ایٹم بم بنانا جو ہے انسان کے بس میں کر دیا گیا، اس کی عقل میں بتا دیا گیا، اس لیے اس کو قرآن میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں رہی، تو اس لیے بنا لیا گیا. تو جو چیز انسان کی عقل میں نہ آ سکے یا اس سے آگے جائے، اس کو قرآن بیان کرتا ہے. جو انسان کی عقل میں موجود ہے، جو تجربات یا انسانی عقل سے چیزیں سامنے آ سکتی ہیں، قرآن وہاں بات نہیں کرتا. اس لیے یہ جو تدبر اور فکر ہے قرآن میں، یہ تدبر اور فکر جو ہے وہ اللہ کو سمجھنے کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے. جب اس کائنات کو سمجھیں گے تو پھر اللہ سمجھ میں آئے گا، پھر یہ ساری باتیں سمجھ میں آئے گی. ایک سائنسدان تھے، انہوں نے سرجن تھے، ڈاکٹر تھے، تو انہوں نے کان کا آپریشن کیا پہلی دفعہ. تو کان کے اندر جتنی پیچیدگیاں یا کمپلیکیشنز ہیں، وہ جب ان سے پہلی دفعہ واقف ہوئے تو انہوں نے وہاں کہا، وہ چونکہ کسی دین کو نہیں مانتے تھے، تو وہ انہوں نے انگریزی میں بات کی. انہوں نے کہا کہ ہی ہو پلانٹڈ دی ایئر شل ہی ناٹ ہیئر. انہوں نے فوراً یہ بات کی کہ وہ اللہ جس نے کان بنایا ہے، اتنی پیچیدہ چیزیں اس میں رکھی گئی ہیں جو کان انسان کے سننے کے لیے ہے، تو کیا وہ اللہ خود نہیں سنتا؟ تو اسی بات سے وہ آدمی جو ہے وہ مسلمان ہو گیا. تو مقصد کہنے کا یہ، تدبر یہ ہے، فکر یہ ہے کہ وہ فکر اور تدبر جو انسان کی ہے وہ اللہ کی طرف جائے، وہ قرآن کی جو بنیادیں ہیں ان کو ہلا نہ دیں. یہ تھنکنگ جو ہے نیگیٹو تھنکنگ نہیں ہے، منفی سوچ نہیں، مثبت سوچ ہے. دیکھیں، ایک آدمی کے سامنے اگر کوئی چائے کی پیالی رکھی جائے تو وہ آدھی بھری ہو، تو اس کے دو انداز ہیں کہنے کے، کہ یہ آدھی خالی ہے تو یا آدھی بھری ہوئی ہے. تو دونوں میں بات ایک ہی ہے، لیکن جو آدھی بھری ہوئی کا لفظ ہے وہ زیادہ اچھا ہے کہ آدھی تو بھری ہوئی ہے. تو اس لیے مثبت جو انداز فکر ہے اس کو اختیار کرنے سے قرآن سمجھ میں آتا ہے، منفی انداز فکر سے قرآن کی سمجھ نہیں آتی اور نہ آئے گی. اس لیے کہا گیا کہ قرآن کو پڑھنے سے پہلے جو باتیں کی گئیں، کہ قرآن جو ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ سب سے پہلی بات ہے کہ اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، پورے یقین کے ساتھ اس کتاب کی طرف آئیں. ھدی للمتقین، اور یہ ہدایت ان کو دیتی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی غیب پر یہ ایمان کہ جو چیز نہیں بھی نظر آ رہی، اگر اللہ تعالیٰ فرمائے ہے تو ہے، چاہے وہ آنکھ سے دکھائی دے چاہے نہ دکھائی دے، اس کو یؤمنون بالغیب کہتے ہیں. تو اس لیے جب اس طرح اس سوچ کے ساتھ قرآن کو پڑھا جائے گا، تدبر کیا جائے گا، فکر کیا جائے گا، تو پھر جو ہے انسان وہ اللہ کی معرفت کو حاصل کر سکتا ہے اور اس قرآن اور اس کتاب سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے. لیکن اگر اس قرآن کو اس انداز سے سوچا جائے کہ میں اس میں کوئی نقش نکالوں یا کوئی ایسی بات کروں منفی طرز فکر سے، تو وہ انداز غلط ہوگا، اس سے فائدہ نہیں ہوگا. میرے پاس ایک کتاب ہے، اس میں 100 ایسے آدمیوں کے قصے، عورتوں کے ہیں، کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا مختلف مذاہب سے. تو اس میں ہر عورت کا یہی بیان ہے کہ اس نے ہدایت قرآن سے حاصل کی. فرینچ میں قرآن پڑھا، انگلش میں قرآن پڑھا، فارسی میں قرآن پڑھا، کسی زبان میں پڑھا، لیکن جب نیک نیتی سے پڑھا تو اللہ تعالی نے اپنا میسج پاس آن کر دیا، وہ پیغام پہنچ گیا جب نیک نیتی سے پڑھا، چاہے وہ کسی زبان میں پڑھا گیا ہے. تو اس لیے اصل بات یہ ہے کہ اندر سے جب تک ہم ٹھیک نہیں ہوں گے اس وقت تک قرآن کی سمجھ بھی نہیں آئے گی. اور تدبر جو ہے وہ اللہ کی طرف جانے کا راستہ ہے. اللہ سے دور ہونے والا جو تدبر ہے وہ منفی سوچ ہے, وہ مثبت سوچ نہیں ہے. اس لیے میں یہ گزارش آپ سے کر رہا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو قرآن سے واقف نہیں ہے وہ اگر اس نیت سے اس کو پڑھتا ہے کہ اس میں مجھے کوئی فائدہ ملے تو یقیناً اس کو فائدہ ملے گا. یہ اعجاز قرآنی میں سے ایک بات ہے, قرآن کا معجزہ ہے. لیکن اگر کوئی شخص اس کو اس میں سے نقش نکالنے کے لیے پڑھتا ہے تو اس کو اس میں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے بعض لوگ جو قرآن کو پڑھتے ہیں وہ اس نیت سے پڑھیں کہ جیسے مختلف حدیثوں میں قرآن کی جو عظمتیں ہیں, قرآن کے جو کمالات ہیں بیان کیے گئے کہ قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے, قرآن پہ نظر ڈالنا بھی ثواب ہے, قرآن کو ہاتھ لگانا بھی ثواب ہے. تو جب یہ چیزیں اس طرف آئیں گے تو پھر اس بات کی سمجھ آئے گی. اب دیکھیں ایک بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں, بڑا مشہور واقعہ ہے, جو اپنے بیٹے کو لے کے تھے ذبح کرنے کے لیے. تو یہاں انسانی عقل جو ہے وہ کیا کہہ رہی ہے, انسانی عقل اگر استعمال کی جائے گی تو کہے گی کہ جناب یہ قربانی تو میری ہی اللہ تعالیٰ مانگے, یہ بیٹے کی کو مانگ رہے ہیں, اور پھر یہ کون سی قربانی ہے کہ باپ اپنے جوان بیٹے کو اپنے سامنے رکھ کے ذبح کر دے. تو یہ عقل یہ کہہ رہی ہے. لیکن وہی یہ الہی یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کی عقل وہ بات نہیں سوچ سکتی جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اس لیے وہی الہی کو انہوں نے اپنا ٹارگٹ بنایا, مثبت انداز فکر کی طرف آئے تو انہوں نے فوراً اس کام کی ٹھان لی جو انہیں خواب میں کہا گیا تھا. عقل کو استعمال نہیں کیا, شیطان نے کیا کیا, عقل استعمال کی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم کو سجدہ کر دو تو فرشتوں نے کر دیا, شیطان نے نہیں کیا. تو فرشتوں نے کیوں کیا, کہ وہ مثبت انداز فکر رکھتے تھے, ان میں جتنی بھی استعداد اور عقل کی گنجائش تھی اس میں پازیٹو سوچ تھی, مثبت تھی کہ جب اللہ فرما رہے ہیں تو سجدہ تو اللہ کے حکم کو ہے, آدم کو تو نہیں ہو رہا, یہ تو اس کے حکم کو ہو رہا ہے, کر دیا. لیکن شیطان نہیں سوچا کہ آدم تو مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بناؤں تو آگ مٹی سے بہتر ہوتی ہے, اس لیے میں اس کو سجدہ کیوں کروں. شیطان آدم کو سامنے رکھ کے سوچ رہا تھا, فرشتے اللہ کو حکم کو سامنے رکھ کے سوچ رہے تھے. لہذا یہ وہ انداز فکر ہے کہ وہ کیا فرما رہے ہیں, فرما کون رہا ہے. یہ بات نہیں کہ بات کیا ہو رہی ہے, بات یہ کہ کہہ کون رہے ہیں, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو خالق کائنات ہے, آدم کے بھی خالق ہے, شیطان کے بھی خالق ہے, آگ کے بھی خالق ہے, مٹی کے بھی خالق ہے. کیا انہیں پتا نہیں کون سی چیز بہتر ہے؟ تو جب انہیں پتا ہے بہتر ہے اور ان کا علم درست ہے تو وہ درست فرما رہے ہیں کہ مٹی آگ سے بہتر ہے. تو اس لیے جب ظاہری عقل استعمال کی جائے گی تو وہاں شیطانی کام شروع ہو جائے گا. تو ظاہری عقل اللہ کے احکامات میں نہیں ہے, قرآن کے نصوص قطعیہ میں ظاہری عقل کا کوئی کام نہیں. لیکن جہاں قرآن اور حدیث خاموش ہو جاتے ہیں, آج کو ایسا مسئلہ پیدا ہوتا ہے, وہاں ظاہری عقل کے استعمال کی اجازت اسی لائن میں دی گئی ہے کہ اس لائن سے ہٹنا نہیں ہے. اس لیے یہ بات ہے کہ اگر آپ میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر اس طرف چلنا ہے دین کی طرف اور تدبر کرنا ہے قرآن پہ اور قرآن کو دیکھنا ہے تو اس انداز سے دیکھنا ہے کہ کون سی اس میں ایسی نئی بات نظر آتی ہے جو ہمیں اللہ کے قریب لے کے جائے, جس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو, نہ کہ اس بات سے آدمی اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائے. لہذا جتنی بھی ایسی باتیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف لے کے جائیں گی, ایک مسلمان کو چاہیے کہ اس کو ذہن میں رکھ کے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے بارے میں سوچے اور قرآن پڑھے, تو اس کو میرا پورا یقین ہے کہ قرآن کی ہر آیت سے ایک میسج ملے گا, ایک پیغام ملے گا اور زندگی بدل جائے گی. یہ انسان پھر وہ نہیں رہے گا, جب قرآن کو نیک نیتی کے ساتھ پڑھے گا تو انسان سر سے پاؤں تک بدل جائے گا, ہر چیز اس کی بدل جائے گی, انداز فکر بدل جائے گا, بیٹھنا اٹھنا چلنا پھرنا ہر چیز یہ قرآن بدل دیتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو میں نے باتیں کی ہیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.